رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة يا درود السلام بيج نمبر شيء فرمان المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اسمه يكها اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. مسلم لي شفاعة واجب هو غي.
صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. الحمد لله ملک بھر کے جامعات المدینہ کے اساتذہ، ناظمین اور اس سال فارغ التحصیل ہونے والے مدنیوں کی تربیت کا، تین روزہ تربیت کا اجتماع جاری ہے. انشاءاللہ ان تین دنوں میں کسی بھی مناسب وقت پر اس سال جو اسلامی بھائی فارغ ہو کر مدنی کا لقب پانے والے ہیں ان کی دستار بندی بھی انشاءاللہ کی جائے گی. انشاءاللہ تربیتی اجتماع کی ایک کڑی مدنی مذاکرہ بھی ہے اور اس وقت اسی کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بسواباب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. اگر معلوم ہوا بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے بلا وجہ آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے موقف پر خامخواہ اڑتا نہیں، بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. صلوا علی الحبیب.
کیا ربیع الاول کی سجاوٹ کے لیے مسجد و مدرسے کی دیوار پر کیلے ٹھوک سکتے ہیں؟
وقف کی عمارات، جامعات ہیں یا مساجد یا امام و مؤذن کے حجورات ہیں، اس طرح کے مقامات پر ان کاموں کے لیے اس طرح کے سوراخ وغیرہ کرنا جس سے اس کی دیوار کو، وقف کی جگہ کو نقصان پہنچے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں دی جائے گی. صرف وہی کام ان میں کیے جا سکتے جس کی شریعت میں اجازت ہو، عرف و عادت ہو. جیسے ہک لگانی ہے تو ایسی ہک لگائی جا سکتی ہے کہ جس سے ماربل کی ٹوٹ پھوٹ پجا اس کا رنگ یا چونا بھی نہ اکھڑے، اور یہ ہے بڑا مشکل کام، اس لیے بچنا پڑے گا مجھے. یہاں تک کہ اس طرح کی سجاوٹیں کرنا، جیسے کہ وہ سجاوٹیں لگاتے ہیں لوگ طرح طرح کی رنگین چیزیں، اس میں بھی جگہ جگہ وہ ٹیپ لگانی پڑتی ہے. ٹیپ کی وجہ سے ایک تو ٹیپ چپکی رہ جاتی ہے، اس کی چھت دیوار وغیرہ وہ داغدار ہو جاتی ہے. خود میرے مکتب میں اسلامی بھائیوں نے، بعض نے میری غیر حاضری میں یہ سجاوٹ کر ڈالی. میں نے ہمارا لیے عرض کر دیا ہے کہ اس کو رنگ روغن کرا دیا جائے، خرچہ انشاءاللہ ہم خود ہی دیں گے. ادارے اس کا خرچہ وقت کے چندے پر تو نہیں ڈالا جائے، یہ ایک امر مستحب سجاوٹ کرنا، لیکن اس کے لیے احتیاطیں بڑی بھاری، خصوصاً وقت کی جگہوں میں، مسجدوں میں، اپنے مکاتب میں. کسی نے میرے مکتب میں وہ لگا دی ہے، وہ آج کل چھوٹے چھوٹے خوبصورت بلب نکلے ہیں، اس کی جھالر اور غالباً اس کو لڑیاں بولتے ہیں پنجابی اسلائی بھائی، وہ لڑیوں کی چادر لگا دی ہے، وہ بھی جلانے کی ہمت نہیں ہوئی. یہ بھی ایک مطلب ایکسٹرا خرچ ہے جو چندے پر بوجھ کیسے ڈالا جائے، حالانکہ اس کا بہت کم ہی کرنٹ لے گی، وہ وولٹیج اس کو بہت کم ہوتا ہے، لیکن بہرحال کم بھی ہوتے تھے. یہاں تو ساری ساری راتیں بتیاں، مسجد کی بتیاں، جن کی حاجت ہو اس میں درج نہیں، بلا حاجت کئی بتیاں جلتی رہتی ہیں، بے دریغ پنکھے چلتے رہتے ہیں. ایک پنکھا چل رہا ہے تو ایک میرے جیسا یہاں سویا ہوا ہے، دوسرا اسلامی بھائی پنکھا چل رہا ہے وہاں، اس پر نے پنکھا چلا کر سویا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ پنکھا جو ہے نا، یہ 100 وولٹ کا ہوتا ہے، 100 وولٹ एक एक आदमी के लिए एक पंखा घर नहीं होता, एक कमरे में एक पंखा होता है जिसमें 10, 12, 15 इस टाइम भाई भी एक ही तो पंखा चलता होता, फी आदमी एक पंखे का तो उर्फ ही नहीं है, लेकिन बेतियातियां बहुत ज्यादा है। अल्लाह ताला करम फरमाए।
सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि
मुहम्मद। अगर वक्त की बिजली का खिलाफ उर्फ इस्तेमाल किया तो अब क्या करें?
इस तरह के जो भी नुकसान किए भी हैं तो तौबा भी करनी है और इसका तावान भी देना होगा। ये खाली आप मुंह पे चपत मार लो आइंदा नहीं करूंगा तो ये थोड़ी तौबा, नदामत हो तौबा हो और इसका तावान भी हो, जो भी नुकसान पहुंचा अपनी वजह से वो इसकी पेमेंट करे अपनी रकम उसी इदारे को जो वक्त का जो भी वक्त के अमीन है उनकी खिदमत में पेश करे। अल्लाह तआला अअलम व रसूलहू अअलम عز وجل صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد।
پیارے باپا جان یہ ارشاد فرمائیے کیا طالب العلم کو درسی کتب کے علاوہ دیگر کتب کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے؟
طالب علم کو درسی کتب کے علاوہ دیگر کتب کا مطالعہ اس صورت میں ہی کرنا ہے جبکہ ان کو یوں لگے کہ علم دین حاصل کرنے میں فائدہ پہنچے، ورنہ درسی کتب رٹتے رہے پاس ہو جائیں گے تو اچھی نوکری مل جائے گی، وہ سند آ جائے گی، دستار بندی ہو جائے گی۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے سچی بات یہ ہے کہ آپ کو خوب مطالعہ کرنا پڑے گا، خالی درسی کتب کا مطالعہ کافی نہیں، بلکہ درسی کتب میں تو یوں سمجھیے کہ کچھ اس طرح کا جزئیہ پڑھا ہے، اس طرح کا مسئلہ پڑھا ہے میں نے کہ جو فارغ التحصیل ہو جاتا ہے درس نظامی کر بھی لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ عالم بن گیا، بلکہ اب یہ سمجھو کہ اس قابل ہو گیا ہے کہ اب یہ کتابوں سے علم حاصل کر سکتا ہے۔ یہ خوش فہمی نہ رہا ہے جو دستار بندی ہو رہی ہے ہم مطلب علامہ دہر بن گئے، ابھی علامہ نہیں بنے، علامہ تو اعلی حضرت تھے، میرا اور آپ جیسے علامہ بن گئے جو ہو رہا، جس کو دیکھو علامہ بول دیتے ہمارے یہاں، علامہ تو بہت بڑے عالم کو بولتے ہیں، ہر فارغ التحصیل علامہ ہونا ضروری نہیں ہے، اور جس نے درس نظامی نہ کیا ہو اس کا علامہ نہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ تمہارا یہ کہ آپ درسی کتب کے علاوہ دیگر کتب کا مطالعہ بہرحال کیجئے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ درس نظامی میں تمام فرض علوم شامل بھی نہیں ہے، فرض علوم فرض ہے ان کا سیکھنا، اس کے لیے تو آپ کے لیے کمپلسری ہے لازم کہ آپ دیگر کتب کا مطالعہ فرمائیں، جیسے کہ اب جس پر نماز فرض ہوئی اس کے لیے فرض ہے کہ نماز کے مسائل سیکھے ضروری، روزہ فرض ہوا اس کے لیے روزے کے مسائل ضروری حاصل کرنا فرض ہے، آپ نے اجارہ کرنا ہے مثلا مدرس بننا ہے آپ نے تو اب اجارے کے مسائل سیکھنا فرض ہو جائیں گے، اجارے کرنا، اجارے پر جو رکھے گا مستاجر اس کے لیے اس کے مسائل سیکھنا فرض ہو جائے گا کہ اجارے پر کس طرح رکھا جائے، حج آپ پر فرض ہو گیا تو حج کے مسائل سیکھنا فرض ہو گئے، تو یہ سارے کے سارے فرض مسائل درس نظامی میں ضروری نہیں کہ آپ سیکھ پائیں، اسی طرح مولکات جیسے جھوٹ عام ہے آج کل، تو جھوٹ کی تعریف کیا ہے، جھوٹ کا علاج کیا ہے، غیبت تو اس کی تعریف کیا ہے، اس کا بچنے کی صورت کیا ہے، اس کی اسی طرح تکبر ریا وغیرہ وغیرہ، یہ باطنی علوم سیکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر یہ کیسے اچھا مسلمان بن سکتا ہے، بہت سارے گناہوں میں پڑتا رہے گا پتہ ہی نہیں ہوگا جو، اس لیے درس نظامی کی درسی کتب کے علاوہ دیگر کتب کا مطالعہ ضروری ہے۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ مہربانی کر کے بہار شریعت بالاستیعاب پڑھنے کی ترکیب فرمائیں، پوری اول از ابتدا تا انتہا بہار شریعت فتاوی رضویہ شریف 30 جلد بالاستیعاب اگر پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ، یعنی کہ میں کہتا ہوں کہ بڑے سے بڑا مفتی بھی اگر فتاوی رضویہ اس کے مطالعے میں نہیں ہے تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال یہ ایک کمی ہے، فتاوی رضویہ شریف میں وہ ہے، عربی کتب جو ہیں فقہ کی اس میں سے راجے کول نکالنا ہر ایک کے بس کا روگ نہیں ہے. یہ فتح رضویہ کے سہارے سے ملیں گے راجے کول مفتا بہی کول. بہرحال فتح و رضویہ مکمل پڑھنے کی ترکیب فرمائیے, اور مولکات سیکھنے کے لیے بالخصوص احیاء العلوم چاروں جلدیں مدینہ مدینہ اس کو پڑھنے کی ترکیب بنائیے. ترے دست وہ لباب الاحیاء وہ تو نہیں لیجیے آپ, لیکن ظاہر ہے کہ یہ مختصر ہے. احیاء العلوم کا خلاصہ ہے, نچوڑ تلخیص وہ چار جلدیں وہ بڑی جامع ہیں احیاء العلوم کی. اس لیے مہربانی کر کے مطالعے کی ترکیب بنائیں, وقت نکالیں. کہ جو پڑھاکا ہوتا ہے نا وہ بڑا ذہین ہوتا ہے اور بڑی اس کو معلومات ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی العبید صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ سوزے ہوئے تو سوزے بلال سے کیا مراد ہے اور اس کے حصول کا کیا طریقہ ہے؟
سوزے ہوئے دو مجھے سوزے بلال, ہوئے سے قرنی, یہ بہت بڑے تابعی بزرگ ہوئے, اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مشہور صحابی. ان ہر ایک کی کوئی نہ کوئی انہیں کوالٹی ہوتی ہے شہرت کی, مطلب تو ان کی کوالٹی عشق میں مشہور ہے, سوز و گداز میں مشہور ہے. اس لیے اس مصرے میں سوزے ہوئے دو مجھے سوزے بلال دو, اس مصرے میں یہ التجا کی گئی ہے کہ ہمیں حضرت بلال حبشی اور سیدنا اویس قرن رضی اللہ تعالی عنہما کے عشق کی برکتیں حاصل ہو جائیں, ان جیسا سوز مل جائے. اب ان جیسا سوز تو ہم برداشت کیسے کریں گے؟ وہ مکاشفت القلوب میں ایک واقعہ ہے نا, ایک شخص دعا کر رہا تھا یا اللہ مجھے اپنے عشق کا آدھا ذرہ دے دے, اپنی محبت کا آدھا ذرہ دے دے. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے اور اس کے لیے سفارش کر دی تو وہ بالکل ہی اس کے تو حواس گم ہو گئے, ہوش میں ہی نہ رہا, دیوانہ ہو گیا. تو کہا گیا کہ اس کو عشق کا آدھا ذرہ دے دیا گیا. اب آدھے ذرے کا یہ عالم ہے تو پورے کا کیا حال ہوگا؟ تو پھر یہ کہ پورے پورا سوزے ہوئے اور سوزے بلال, اللہ تعالیٰ ان کے سوز و گداز کی برکتیں نصیب فرما اور ہمیں بھی کچھ حصہ دے دے اور ہماری عقل بھی سلامت رہے. لیکن اگر جذب کی کیفیت تاریخ ہو جاتی ہے کسی پر, یہ فائدہ تو ہے کہ مرفوع القلم ہو جائے گا, وہ تو گناہ نہیں لکھے جائیں گے. لیکن ہمارا لے کے جو ہوش میں رہ کر دین کی خدمت کرتا ہے وہ افضل ہوتا ہے, جبکہ وہ گناہوں سے بچ کر دین کی خدمت کرے, عبادت کرے, نصیب کر دے اللہ تعالی. ورنہ سچی بات یہ ہے کہ جو گناہوں سے نہیں بچ پاتا اس کا تو ہوش و حواس میں نہ رہنا ہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ سارا دن رات بس سویا پڑا ہے, فرائض وغیرہ کے علاوہ بس سویا پڑا رہے تو سوتے میں بھی مرفوع القلم رہتا ہے. کہ جو نیکیاں نہیں کر پاتا گناہوں میں پڑا رہتا تو سوئے گا تو کم از کم گناہ سے تو باز رہے گا, تو یوں اس کے لیے سونا نعمت ہے. اگر یہ سونا کہتے ہیں سراسر کھونا ہے, لیکن ایسے کے لیے سونا مطلب جو ہے وہ سونا ہے گولڈ, کہ جو جاگتا ہے تو گناہ کرتا ہے اور سوتا ہے تو گناہ سے بچا رہتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ یا سیدی, اگر طلباء کوئی غلطی کریں تو استاد انہیں کس حد تک سزا دے سکتا ہے؟
ضرب شدید کی تو اجازت شرعاً نہیں ہے. اب حالات دن بدن بدلتے جا رہے ہیں. اب ہمارے یہاں تو صورت حال یہ ہے کہ اسکول میں ٹیچر مارے تو بھلے مارے, مرغا بنائے تو بھلے بے ہوش ہو کے گر جائے تو گر جائے, لیکن دینی مدارس میں اول تو پڑھنے آتا کون ہے؟ بہت تھوڑے ماں باپ ہیں کہ جو شاید وہ دلچسپی کے ساتھ اپنی اولاد کو علم دین پڑھاتے ہو, ورنہ دعوت اسلامی کے ماحول میں تو یہ بھی دیکھا ہے کہ بیچارے طلباء اس صورت میں وہ طلباء بنتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے ماحول میں جب آتے ہیں تو علم دین حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے, تو وہ ماں باپ سے ترکیب بنا کر وہ آ جاتے ہیں, پتہ نہیں کس طرح بیچارے تشریف لاتے ہیں, ماں باپ خرچہ بھی نہیں دیتے. حالانکہ اسکول کالج میں سب پلے سے خرچہ ہوتا ہے, لیکن جامعات اور مدارس میں ان کو مفت کا کھانا چاہیے اور بھی اچھا چاہیے, معیاری چاہیے.
یہ آپ حضرات مجھ سے زیادہ سمجھتے ہوں ان باتوں کو، یہ بڑا مطلب ہے کہ فرق ہے دنیوی تعلیم اور دینی تعلیم کے اس یعنی کہ موجودہ نظام میں. اب ایسی صورت میں طالب علم کو اگر مارتے ہیں تو اس کو بھاگنے کا یا تو بہانہ مل جاتا ہے یا ان کے ماں باپ کو روکنے کا بہانہ مل جاتا ہے. لہذا اپنی ترکیب یہ ہے کہ بالکل بھی طالب علم کو استاذ نہ مارے. ہم نے مارنے کی اپنے جامعات اور مدارس المدینہ میں اس کی اجازت نہیں دی ہے. اگر سزا دینی ہے قصوروار کو تو اس کی بھلائی کی نیت کرے، اپنے اوپر غور کرے. بہار شریف میں لکھا ہے کہ جیسے کہ اپنے بچے کو اگر اپنا بچہ بھی یہ غلطی کرتا تو اس کو بھی اتنی ہی سزا دیتا جتنی آپ دوسرے کو دے رہے ہیں. اگر اس کی رعایت کرتا تو اس کا مطلب اپنا غصہ نکال رہا ہے استاد اس پر، اب تو گناہگار ہوگا، ظلم ہوگا. یہ جس کو خامہ خواہ مار رہا ہے، اپنا بیٹا ہوتا تو ہرگز نہ مارتا. تو یہ بھی اپنے آپ کو سنبھالنا بہت مشکل ہے اس میں، کہ بعض اوقات استاد غصہ نکالتا ہے، غصہ آ جاتا ہے تو تڑا تڑی لگا دیتا ہے، اور جب موڈ اچھا ہوتا ہے تو بڑے بڑے جرائم پر بھی چشم پوشی کر جاتا ہے. تو بہرحال یہ کہ ہمارے یہاں ترکیب یہ ہے جامعات و مدارس میں کہ اس کی بھلائی کی نیت کرے اور اس کی صحت اور قوت برداشت کے مطابق اس کو اس طرح کی سزائیں دیں. مثلا سب کے سامنے مہذب الفاظ کے ساتھ شرمندہ کریں، یعنی کہ گالیاں بکیں تو مہذب انداز میں شرمندہ کریں. اب اس میں دیکھو نفسیات کی پرکھ ضروری ہے کہ بعض طلبہ بڑے حساس ہوتے ہیں اور بہت ہی اس معاملے میں مطلب سمجھدار ہوتے ہیں کہ ان کو اگر استاد اتنا کہہ دے نا آپ نے سبق یاد نہیں کیا، آپ نے اچھا اگر آئندہ نہیں کیا یاد تو پھر درجے سے باہر نکال کر کھڑا کر دوں گا. میرے خیال میں یہ بہت ہو گیا اس کے لیے، وہ شاید زمین کے دیکھے گا کہیں پھٹے تو گھس جاؤں اندر، اتنا اس کے لیے کافی ہے. اچھا اب دوسرا کوئی ہے کہ وہ اس سے کم درجے کا ہے، اب یہ آپ نفسیات جانتے ہیں اس کی، وہ یاد نہیں کر کے آئے، کھڑے جاؤ، چلا کھڑے جاؤ، جب تک یہ درجہ چلے گا آپ بیٹھیں گے نہیں. اب وہ کھڑا ہے، اب وہ کھڑے کھڑے ادھر ادھر دیکھے تو پھر اس کو ادھر ادھر مت دیکھو، جہاں سجدہ کرتے ہو نا اس جگہ دیکھے جاؤ، نظر نہیں ہٹنی چاہیے، خبردار. اب وہ پاؤں کو ذرا گھٹنے کو ٹیڑھا کر کے کینچی بنائے گا، تو کینچی بھی نہ بنانے دی جائے کہ بالکل سیدھے کھڑے رہو. یا کتاب کو دیکھنا مقصود ہے، کتاب کو دیکھتے رہو، یا بلیک بورڈ جو ہے اس کو، یہ کہ اس کو نظر بھی ادھر ادھر نہ گھمانے دے اور ٹانگیں بھی ٹیڑھی ترچھی نہ کرنے دے، اس کو تھوڑی تکلیف، یہ اس کا درجہ ہے. اچھا کوئی اس سے بھی دو قدم آگے اس کو پھر چلو درجے کے باہر کھڑے دے، اس کو دروازے کے باہر کھڑا کر دیا اور نظر بھی رکھی کہ بھاگ نہ جائے، اور دیوار سے ٹیک لگا، اے دیوار سے ٹیک لگا کر دی، یہ ذرا بیچ میں کھڑے رہو تاکہ میری نظر بھی رہے تم کو، یہ اس کا. اب کوئی اس سے بھی زیادہ گھیٹ ہے پھر کھڑے ہو جاؤ، دونوں ہاتھ اونچے کر لو. اب وہ دونوں ہاتھ اونچے کر لے اور کھڑا رہے. اب اگر وہ یوں تو کرے گا تھکے گا نہیں، سیدھے بالکل آپ کی کونی مڑنی نہیں چاہیے اور ٹانگیں بھی نہیں مڑنی چاہیے، بالکل سیدھے الف کی طرح سیدھے. اس کو بھاؤ پتا چل جائے گا آپ کو کہ اگر 25 ڈنڈیاں پڑتی تو شاید چل جاتا، کہ جلدی چھوٹ جاتا. میں یہ تو ایک گھنٹے تک آدھے گھنٹے تک میں نے وہ ہنس کے نا کہ اس کی قوت برداشت کے مطابق. تو یہ کہ نفسیات کے مطابق سزا دی جائے، لیکن مار دھاڑ کی اجازت نہیں، ڈنڈا دکھانے کی اجازت نہیں، بلکہ رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. رکھو گے تو اٹھاؤ گے اور دکھاؤ گے، دکھاؤ گے تو کبھی لگاؤ گے تو مشکلات کھڑی ہو جائیں گی. تو ناظمین جو سن رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیں، اگر کسی درجے میں ڈنڈا دیکھے تو مہربانی کر کے وہ ڈنڈا جو ہے وہ ہٹا دیا کریں، نہیں تو یہ اب جھنڈے ہیں نا، جھنڈے نکل کر بھی ڈنڈے کہیں ترکیب میں آ جائیں گے، اور ان ڈنڈوں سے مارنا بھی پھر پتہ نہیں مسئلہ ہوگا کہ یہ تو اسی شاید مد میں کسی نے تحفے میں وہ دیے ہوں جھنڈے کے لیے، اس کو مارو گے تو یہ باہر سے یہ تو پھٹ جائے گا، یہ تو پھر وہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، مسئلے کے ساتھ مسئلہ ہو جائے گا. یہ بھی ذہن میں رہے کہ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، انزل الناس منازلہم، لوگوں سے ان کے درجوں اور مرتبوں کے مطابق سلوک کرو. اب یہ سادات کرام ہیں، اب ان سے تو بہت ڈرنا پڑے گا، تو قاضی بھی حد جاری کرے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نیت کرے کہ شہزادے کے پاؤں میں کیچڑ لگ گیا تو دھو رہا. وہ تو حد تو لازمی ہوتی ہے نا, حد اور چیز ہے, اور اپنے شاگرد کو سزا دینا اور چیز, دونوں میں بڑا فرق ہے. تو انہیں سید کے معاملے میں زیادہ رعایت کرے, بلکہ غالباً سید کو ادب کی بات میں استاد شروع کر دینا, شہزادے آپ کو تو میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتا, میں تو آپ کو مار بھی نہیں سکتا, میں کیا کر سکتا ہوں شہزادے, آپ مجھے شرمندہ نہ کیجیے. میرا خیال یہ بہت ہو جائے گا, اتنے اگر دو چار جملے بول دیے نا سید صاحب کو تو وہ ترکیب میں ہو سکتا ہے آ جائیں کہ آئندہ پھر مجھے شرمندگی ہوگی اور سب دیکھ رہے ہوں گے شاہ جی شاہ جی, تو شاید یہی کافی ہے اس کے لیے سزا. سزا لے کہ نفسیات کے مطابق اس کی, کہ وہ شہزادے کو بھی ذرا سکھانا تو ضروری ہے, اس کو نہ سکھانا بھی تو جرم ہے نا, سکھانا بھی ضروری ہے, اور اس کو مارنا بھی نہیں ہے. سزا بھی ایسی نہیں دینی جیسے کہ اس کا خاندان بڑا عالی شان ہے, اس کا لحاظ رکھنا ہمارے لیے ہر صورت میں ضروری ہے. مہربانی کر کے احتیاط 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 سے کام لیجیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا سیدی, پڑھائی کے حلقے مسجد میں لگاتے وقت کن کن باتوں کی احتیاط کرنی چاہیے؟
مسجد کے آداب کا لحاظ بہت ضروری ہے, اور ہر مسلمان کے لیے یہ لازم ہے کہ جب بھی مسجد میں وہ داخل ہو تو ان کا لحاظ رکھے. آداب مسجد فیضان سنت جلد اول کے اعتکاف کے باب میں تفصیل سے بیان کیے گئے, وہاں سے دیکھ لیجئے. اعتکاف کی نیت رکھیے, آواز بلند نہ ہو اس کا خیال رکھیے, جب کوئی نماز پڑھ رہے ہوں یا تلاوت کر رہے ہوں تو یہ بھی چونکہ وہ عبادت کر رہے ہیں, مسجد عبادت کے لیے بنائی گئی ہے, اور علم دین کا حلقہ بھی بے شک عبادت ہی ہے, تو یہ جو عبادت کر رہا ہے یہ اس کو تکلیف نہ دے, یہ اس کو تکلیف نہ دے, تو کوئی عبادت کرنے والا دوسرے کی عبادت میں مخل نہ ہو, اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. مسجد میں ہنسی مذاق اور تان گھسیٹ وغیرہ کا ماحول نہ ہو, دنیاوی باتیں نہ ہو, چیخو پکار نہ ہو, اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. مسجد کی صفائی کا بھی خیال رکھیے, کاغذ کے پرچے اور کرچے پھینک رہے ہیں ادھر ادھر, داغے نوچ نوچ کے پھینک رہے ہیں, مسجد میں بھرپور صفائی کا لحاظ رکھنا ہوگا. فضول باتیں نہ استاذ کریں نہ شاگرد کریں, بہت بچے مسجد میں, کہ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے, مسجد میں دنیا کی باتیں 40 سال کے عمل کو برباد کرتی ہیں. اور ایک حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ قرب قیامت میں مسجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی, تم ان کے ساتھ مت بیٹھنا, داس کو خود ان سے کوئی کام نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ, پاپا یہ جو احتیاطیں آپ نے ارشاد فرمائی یہ تو بہت مشکل ہو جائیں گی, تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تعلیمی حلقے درجوں میں ہی لگا لیا کریں؟
تو نماز کے لیے مسجد میں نہیں آنا چاہیے, احتیاطیں تو ہو نہیں سکتی, پھر اب بھی کہیں سارے اٹھ کے چلے نہ جائیں گے, بھائی ہم احتیاط نہیں کر سکتے, مسجد میں بیٹھے ہیں ابھی ہزاروں صاحب 3 دن تک بیٹھنا, تو ہم خود نہ سدھر جائیں. مسجد کو چھوڑنے کے بجائے ہم اپنی پرانی عادتیں غلط عادتیں ہی چھوڑ دیں نا, جیسے کہ اب شادی ہے کس کو نہیں کرنی, ایک بھی نہیں بولے گا مجھے نہیں کرنی, ٹھیک ہے. شادی میں کتنے آج کل گناہ ہو رہے ہیں, کتنے حرام کام ہو رہے ہیں, سنت کے مطابق عین شریعت کے مطابق کسی نے شادی کی ہو تو کروڑوں میں کسی نے کی ہوگی, آپ نے شاید ہی کسی کو دیکھا ہو, سب بھی پھر بھی بولتا ہم شادی کریں گے, تو آپ بول دو نا کہ شادی کریں ہی نا, تو گناہ سے بچ ہی نہیں سکتے. فی الحال ماں گناہ کروائے گی, باپ گناہ کروائے گا, باجی گناہ کروائے گی, بہنیں ناچیں گی, رشتے دار لڑکیاں آ کے ناچتی ہیں, ڈھول ڈانڈیا راس فنکشن اور سب ہوتا ہے آج کل شادیوں میں, کم و بیش شادی نہیں چھوڑ سکتے تو اللہ کے گھر کی حاضری کیسے چھوڑ دوں. تو اب تو مسجد میں زیادہ آئیں گے انشاءاللہ, کہ وہ قرآن پاک میں ایمان والوں کی نشانی ہے نا کہ مومن ہی مسجد کو آباد کرتے. چنانچہ
پارا 10 سورۃ التوبہ آیت نمبر
18 میں ارشاد ہوتا ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں. مزید آگے فرمایا جا رہا ہے وَأَقَوْمَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں ہوں. تو حضرت مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں اس سے مراد مسجدوں کی تعمیر، وہاں جھاڑو و صفائی، وہاں چراغاں روشنی وغیرہ، وہاں اعلیٰ فرش بچھانا سب ہی ہیں. اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ مسجدیں بنانے انہیں آباد کرنے وغیرہ کا حق صرف مسلمانوں کو ہے، کفار کی بنائی ہوئی مسجد مسجد نہیں جیسے مسجد نظیرہ. دوسرے یہ کہ مسجد کی آبادی کا شوق ایمان کی علامت ہے. اسی طرح مسجدوں سے نفرت یا مسجدیں برباد کرنے کا جذبہ کفر کی علامت ہے. یہ بھی معلوم ہوا کہ تراویح میں ختم قرآن کے وقت مسجد میں چراغاں کرنا بہت کار ثواب ہے، کہ یہ بھی آبادی مسجد میں داخل ہے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس میں ایسی روشنی فرماتے تھے کہ کوسوں تک اس کی روشنی میں عورتیں چرخہ کاٹ لیتی تھی. حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلوۃ والسلام میں چراغاں کرتے تھے. مسجد نبوی میں سب سے پہلے اعلیٰ فرش حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈالے، اس سے پہلے صرف بجری تھی. اس کی عالی شان عمارت سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بنائی. اس میں سب سے پہلے قندیلیں تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے روشن کی. عہد فاروقی میں رمضان کی تراویح کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے چراغا کیا، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو نور قبر کی دعا دی. حضرت سلیمان علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس میں کبریت احمر کی روشنی کی، جس کی روشنی 12 مربع میل ہوتی تھی، اور اسے چاندی سونے سے آراستہ فرمایا. یہ سب حضرات اللہ تعالی کے پیارے تھے. تو یہ مسجدوں میں چراغاں کا بھی آ گیا اس میں، کہ چراغاں جو رمضان شریف کا لکھا ہوا ہے کہ رمضان میں چراغاں کیا جاتا ہے تراویح وغیرہ میں، تو وہ بھی مسجد آباد کرنے میں شامل ہے. تو آپ ہم کو مسجد سے نکلنے کا مشورہ نہ دیں، بلکہ اگر کل تک چوتھائی وقت درجے میں گزرتا تھا تو انشاءاللہ آدھا وقت مسجد میں گزارنے کی کوشش کریں گے. تو ویسے میری فیضان مجھے نہ کہتے تو آج کی تھوڑی میری شروع کی کوڑا نہ کہ یہ آباد. میں اس لیے وہ میرا گھر پہلے بہت دور تھا، میدان مدینہ کا جب پلاٹ لیا نا ابھی تو مسجد کی تعمیر شروع ہوئی نہ ہوئی میں تو آ کر یہاں میں نے مکان کی ترکیب بنا لی کہ میں پانچوں نمازیں مسجد میں انشاءاللہ فیضان مدینہ میں ادا کروں گا اور اپنے فیضان مدینہ کو آباد کروں گا. اور اسی کے لیے وہ الحمدللہ سمجھو جامعات اور مدارس بھی اسی کا ایک کڑی ہے، مسجد کو آباد کرنے کا ذریعہ. یہ سارے چھپ جائیں گے، یہ پتا نہیں کیا کیا افطاریاں چھپ چھپ کے کرتے تھے پہلے، پھر ان کو سب کو میں نے کہا سہن میں نکالا، میں نے کہا باہر نکلو، رمضان میں چھپ کر افطاری کیوں کرتے ہو، پتا چلے کہ یہ فیضان مدینہ ہے اور یہاں ماشاءاللہ آباد ہے. تو آباد دیکھ کر دوسروں کو بھی کشش پیدا ہوتی ہے اور اس کے قریب آتی ہے الحمدللہ. بلکہ جب بھی اجتماع میں آئیں یا اس طرح آئے تو اب یہ بھی نیت کر سکتے ہیں کہ میں اللہ کے گھر کو آباد کروں گا. اس کی آبادی رنگ روغن سے اور ماربل سے اور
ٹائلز کے ذریعے نہیں ہے، بلبوں کے ذریعے، روشنیوں کے ذریعے، لڑیوں کے لیے ذریعے اس کی آبادی نہیں، اس کی آبادی عبادت کرنے والوں کے ذریعے. تو اس وقت جو بیٹھے ہوئے اور یہ سن رہے ہیں سب عبادت میں مشغول ہیں، ہم سارے الحمدللہ اس وقت عبادت میں الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہمارا حلیہ کیسا ہونا چاہیے؟
داڑھی پوری ہو ایک مٹھی کم از کم، جس کی نہیں آئی وہ تو کر اس پر کوئی الزام نہیں، تو داڑھی ہو پوری شریعت کے مطابق، اور زلفے ہو، زلفے سنت ہے، آقا کی سنت ہے لیکن سنت الموقعہ نہیں ہے، زلفے رکھنا، جیسو رکھنا. ایک تو یہ کہ داڑھی پوری، زلفے اور امامہ، امامہ کسی رنگ کا پہنا جب بھی سنت نہ ہو جائے گی، جبکہ کوئی مانے شریعت نہ ہو، مانے شرعی نہ ہو. ہاں وہ چمکیلا بھڑکیلا ایک نی کلر، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں جو ایسا رنگ جس کو شریعت نے منع نہ کیا ہو کسی قسم کی، جس پر اونگشت نمائی نہ ہوتی ہو، وہ امامہ ادائے سنت اس سے ہوگی. اور اگر کوئی ایسا امامہ ہے ایسا چمکیلا بھڑکیلا کہ جس پر انگلی اٹھتی ہو، لوگ انگلی اٹھاتے ہو، تو پھر وہ لباس شہرت کہلائے گا. لباس شہرت بہرحال جائز نہیں ہے، ایسے امامے سے بغیر امامے والا غالباً اس کی بچت ہو جائے گی، یا بغیر امامے کے رہنا جائز ہے. لیکن یہ کہ آپ کسی امامے کو دیکھ کر ہرگز یہ مت کہیے گا کہ یہ تمہارا امامہ جو لباس شہرت ہے الیاس بولتا تھا، میرے کو داؤ پہ مت لگا دینا. میں نے ایک تعریف بیان کی لباس شہرت کی کہ ایسا چمکیلا بھڑکیلا لباس یا ایسا گھٹیا لباس کہ جس پر لوگ انگلی اٹھائیں، لباس شہرت کی ایک تعریف یہ بھی ہے. یہ میرا جملہ بالکل نپاتولا اور محتاط ہے، اسی میں دیکھ لیجیے کہ لباس شہرت کا فتح رضویہ شریف میں لکھا ہے، یہ تعریف بھی فتح رضویہ ہی کی ہے، میں نے اپنے الفاظ مرچ کی. اور یہ بھی ایک حدیث کے ضمن میں اعلیٰ لکھا ہے کہ وہ بدن پر ہوگا اس کے لباس شہرت قیامت کے روز، اور اس میں آگ بھڑکا دی جائے گی. معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرے. اسی طرح سفید لباس، لیکن سفید لباس میں بھی اسلام بھائی ترکیبیں بنا لیتے ہیں، گھٹنے تک ہوتا ہے ایک تعداد ہے جن کا، اور چست ہوتا ہے کرتا. میرے آقا اعلی حضرت نے اور میرے آقا کے خلیفہ، وہ بھی میرے آقا ہے صدر الشریعہ، میں آدھی پنڈلی تک لباس کو سنت لکھا ہے، کرتے کو آدھی پنڈلی تک، تو ڈھیلا ڈالا ہو، چست نہ ہو. کلی والا ہمارے ماحول میں اسلامی بھائی جو وہ کلی والا پہنتے ہیں، تو بڑا جو ہوتا ہے نا کشادہ، تو اس میں پردے میں پردہ چادر نہ بھی ہو تو کیا جا سکتا ہے، ہو جاتا ہے، ورنہ وہ چھوٹے میں پھر پردے میں پردہ نہیں ہوتا، وہ آزمائش ہوتی ہے. کھانے کو سنت کے مطابق کھانے پر بیٹھو، تو اب سمجھ میں یہی آتا ہے کہ سنت کے مطابق نہ ہی بیٹھو آپ، کیونکہ وہ بالکل بڑا گندا منظر ہوتا ہے اگر آپ کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو، کہ نظر کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا. یہ چست لباس جو یہ گھٹنے تک کرتے پہنتے ہیں، سچی بات یہ کہ سب سے زیادہ حق حیا کا اللہ سے، حیا کرنے کا سب سے زیادہ حق اللہ سے. تو اس لیے بے حیائی چاہے ظاہری ہو، چاہے چھپ کر بے حیائی ہو، چاہے سب کے سامنے ہو، اللہ سے ہر حال میں حیا رکھنی ہے. اور اللہ تعالی ہمیں یہاں بھی دیکھ رہا ہے، جب ہم اپنے کمرے میں دروازہ بند کر کے اکیلے ہوتے ہیں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، ہے نا. اس کی ہم کبھی بھی مطلب ہے کہ نگاہ سے اوجھل نہیں ہو سکتے. پاجامہ یہ تخنے سے اونچا ہونا چاہیے، تخنے سے نیچے نہ ہو. اس کی تو کئی روایتیں ہیں کہ جو تکبر سے تخنے سے نیچے لٹکاتا ہے وہ آگ میں. ایک شخص تکبر سے پاجامہ لٹکاتا تھا، مشکا شریف کی حدیث ہے کہ وہ زمین میں دھسا دیا گیا، قیامت تک دھستا چلا جائے گا. معاذ اللہ. تو اس لیے وہ پاجامہ جو ٹکنے سے اونچے رکھا کریں. شاید آپ بولے کہ پاجامہ شلوار نہیں، تو اصل شلوار یا پاجامہ یہ ہماری یعنی شرعی اصطلاحات نہیں ہے. پا مانے پاؤں، جامہ مانے لباس، پاؤں کا لباس، تو شلوار بھی پاجامہ ہے، اس کی کٹنگ میں فرق ہے. میرے خیال میں یوں دیکھا جائے تو تہبند بھی پاجامہ ہے، لیکن عرف عام میں پاجامہ اس کو کہتے ہیں کہ جو تہبند کی طرح نہ ہو اور شلوار کی طرح بھی نہ ہو، اس کو پاجامہ کہتے ہیں. چادر بھی رکھنی ہے تو چادر رکھی جائے اور اس کے ذریعے پردے میں پردہ کیا جائے، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
بانی دعوت اسلامی کی بارگاہ میں عرض ہے، کیا درس نظامی کرنے والا ہی عالم ہوتا ہے؟
یہ پوچھنے کے بجائے اگر یہ پوچھ لیتا کیا درس نظامی کرنے والا عالم ہوتا ہے، عالم علم سے بنتا ہے. درس نظامی تو اب یہ کہ بعد میں یہ سب وضع ہوا، اور اب درس نظامی اور پہلے کے درس نظامی میں بڑا فرق ہے. اب تو وہ ریڈیوز ہوتا جا رہا ہے، پہلے غالباً سرکار اعلی حضرت کے دور میں 16 سال کا درس نظامی تھا، پھر یہ ریڈیوز ہوتے ہوتے اب شاید 8 سال کا یا 7 سال کا یا 5 سال رہ گیا، اور بعض جگہ 3 سال کا بھی شاید درس نظامی اب چل پڑا ہے، 3-4 ہے نا. تو اب یہ ریڈیوز ہوتا جا رہا ہے. اچھا، پہلے کتابیں پوری پوری بلستیاب پڑھائی جاتی تھی، اب بھائی یہ صفحہ 12 نمبر سے لے کر 25 نمبر تک یہاں تک آپ کو پڑھنا ہے فلاں کتاب میں، اس کتاب میں 25 سے لے کر 40 صفحے تک پڑھنا ہے. تو اس طرح ایک تو کتابوں کی تعداد کم ہو گئی، اور پھر اس میں بھی وہ مزید یعنی کہ صفحات کی یعنی کہ اس کو بھی یعنی کہ سمجھو گے مختصر کر دیا گیا، اس لیے کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں. اب آپ 7 سال آپ دیتے ہیں، آپ سوچے سے کہ اگر اب اس کے مقابلے میں اسکول کو دیکھیں، اسکول میں بچہ 7 سال پڑھتا ہے اس کو کون پڑھا لکھا بولے گا؟ ساتویں جماعت کا جو پڑھا ہوا ہے اس کو آپ تو میرا خیال موجودہ دور میں یا اصطلاح عام میں عرف عام میں اس کو پڑھا لکھا تو کوئی نہیں کہتا. پڑھا لکھا تو اس کو بولتے ہیں کہ جو مطلب گریجویشن کیا ہو، بلکہ اس سے بھی کوئی ہائی کلاسیں اس نے پڑھی ہو اور امریکہ کی خاک چھان کر آیا، بڑا پڑھا لکھا. اب یہاں تو 7 سال پڑھے، اب وہ کیا پڑھتا ہے وہ تو مجھ سے پوچھو، تو کتنے ناغے کرتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں، اب ان کو عالم بولو بھائی. نہیں نہیں، عالم تو وہ پرانا لفظ، اب تو علامہ بولو، علامہ بولو. اور یہ علامہ صاحبان منع بھی نہیں کرتے کہ ہم علامہ نہیں ہیں، تو ان بیچاروں کو پتا ہی نہیں کہ علامہ کس کو بولتے. تو میرے میٹھے میٹھے مدنی منو، عالم کہلانا بہت آسان ہے، عالم ہونا بڑا بہت مشکل ہے. اس سے پہلے کہ آپ وسوسوں کا شکار ہو جائے کہ یہ کیا بول رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ میں آپ کو بہار شریعت و فتح رضویہ سے عرض کر دوں کہ مطلب عالم کس طرح بنتا آدمی، اور کیسے مطلب درس نظامی اور یہ موجودہ درس کی، موجودہ نہیں ان کے دور کے درس کی کیا حیثیت ہے. اب تو گزارا ہے، سچی بات یہ فارمیلٹی رہ گئی ہے. پہلے تو واقعی پڑھانے والے بھی تھے جن کے پاس تقویٰ ہوتا تھا، بلکہ جو افقہ اور عالم، یعنی فیصلہ کرنا مشکل ہوتا تھا کہ ان میں عالم کون ہے اور افقہ کون ہے اور اورا کون ہے. اب تو جو بھی پوزیشن ہے آپ کو پتا ہے، اور جس طرح مطلب یعنی کہ وہ نفسہ نفسی کا عالم ہے پڑھنے پڑھانے والوں میں. یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں، مخلصین کی کمی نہیں ہے، لیکن میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ اب جو موجودہ دور ہے وہ کتنا نازک ہے. تو اس میں اگر آپ نے جوں تو کر کے دور حدیث کر ڈالا، بلکہ آپ تو کلاسیں بھی چڑھ جاتے ہیں نا، بات مطلب کلاسیں رہ گئی تو ایک دم سے جمپ لگا کر وہ دور حدیث میں آ جاتے ہیں. سارا سال گھومتے پھرتے امتحان دے دیتے، سند لے کر وہ اپنا چہرہ لکھا لیتے. میرے پاس فتح رضویہ جلد 27 میں ہے، میں آپ سے اس کی تسہیل کا سوال نہیں کروں گا، میں آپ کو چوٹیں اس لیے کرتا ہوں کہ آپ مطالعہ کریں، آپ پڑھیں. ہمارے اکابرین نے اتنے مطالعے کیے کہ وہ کتابیں چاٹ جاتے تھے. یہ محاورہ ہے کتابیں چاٹنا بھی، کہیں آپ چاٹنا شروع نہ کریں زبان سے. دیکھیں میرے آقا حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے کتنا دل جلا رہے ہیں، فرما رہے عزیزو یہ درس کے ان بلاد میں رائج، درس سے مراد کیا درس نظامی ہے، کوئی تذکرہ اسی کے چل رہا ہے، یہ درس کے ان بلاد میں رائج، احمق اسے منتہا علم سمجھتے ہیں. اس کی تسہیل بھی چلیے طلبہ بھی سن رہے ہیں، میں سیکھنے کے لیے عرض کرتا ہوں تاکہ میری اصلاح کر دی جائے، میں جو سمجھ سکا ہوں کہ ان شہروں میں جو درس نظامی رائج ہے، بے وقوف لوگ اسے علم کا منتہا یعنی علم کا آخری درجہ سمجھتے ہیں، حاشا کہ وہ ابتدائی علم بھی نہیں. میں تو بہت بچ بچ کے کہتا ہوں، حضرت تو بالکل اس کو تسلیم ہی نہیں کر رہے کہ ابتدائی علم بھی نہیں. تو یہ کیا ہے جبکہ یہ ابتدائی علم بھی نہیں ہے علامہ صاحبان، تو یہ کیا ہے؟ تو فرما رہے اس سے استعداد آنا منظور ہے. تو یہ درس نظامی اس لیے کروایا جا رہا کہ کچھ لیاقت پیدا ہو جائے، کچھ صلاحیت آ جائے. رہا علم، رہا علم، حیات حیات، افسوس افسوس، ہنوز دلی دور ہے. دلی یہاں سے دور ہے نا، تو بھرلی شری سے بھی دور تھی، یہ بھی محاورہ ہے. دلی دور ہے، بہت بھی دور ہے دلی. تو میرے چاند 16 سال کا جو درس نظامی تقریباً ہوا کرتا تھا، اور آج سے کئی گنا زیادہ کتابیں پڑھائی جاتی تھی اور بلستیا پڑھائی جاتی تھی، اس پڑھے ہوئے کو بھی میرے آقا حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ابتدائی علم بھی نہیں ہے. تو آپ ناراض نہیں ہوا کریں، میں تو میرا درد ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ دعوت اسلامی وہ علماء پیش کرے کہ آئندہ نسلیں ان پر فخر کرے. اور علم دین سمجھو کہ ایک طرح سے دم توڑ رہا ہے، وہ اثر نو زندہ ہو جائے، کہ تجدید ہو جائے. صحیح بات بولتا ہوں، اس وقت یعنی کہ حقیقی معنوں میں علماء اور مفتیان کرام دستیاب ہونا بہت مشکل ہو گیا ہے. اس کا انکار نہیں ہے، لیکن آپ سمجھدار ہیں کہ تحت الرجال کتنا ہے اس وقت. مزید میرا آقا اعلیٰ فرماتے ہیں، طالب علم بے چارہ اے شفا، اشارات سب لپیٹ گیا، اور یہ بھی نہ جانا کہ اصول دین کو کیوں کر سمجھوں، اور خدا اور رسول کی جناب میں کیا اعتقاد رکھوں. اگر کچھ معلوم ہے تو سنی سنائی تقلیدی، پھر حلال و حرام کا دوسرا درجہ ہے، میں یہ بھی معلومات نہیں ہوتی. تو یہ بالکل حقیقت ہے جو اعلیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دور کے درس نظامی والوں کی معلومات کا فقدان بیان کر رہے ہیں. تو اب تو آپ کو پتا ہے کہ جو صورت حال ہے، افسوس واضح درس نے کتب دینیہ گنتی کی رکھی، بڑی بڑی جو کتابیں اس وقت پوری پوری پڑھائی جاتی تھی، ان کو اعلیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے یہ وضع کیا درس نظامی، اس نے گنتی کی، یعنی بہت کم کتابیں رکھی، کہ طلبہ خوض و غور کے عادی ہو جائیں، اور ازاں جا کے ابھی عقل پختہ نہیں، لہذا ایسی چیز میں مشق ہو جس کی الٹ پلٹ نقصان نہ دے، مگر وہ ہو رہی الٹی کہ انہیں لما ولا نسلم، کیوں اور ہم نہیں مانتے کی آفت چر گئی، اور جز تسلیمی پر کہ مدار ایمان سے قیامت گزر گئی. تو مختصر یہ کہ طلباء کو غور و خوض کی عادت پڑے، اور یہ اس قابل ہو جائیں کہ اب یہ علم حاصل کر سکیں اور کتابیں پڑھ سکیں، تو یہ درس نظامی سمجھو کہ اعلیٰ کے نزدیک ابتدائی علم بھی نہیں ہے، صرف استعداد پیدا ہونے والی بات ہے. تو میرا ذہن جو ہے نا، وہ صحیح بات ہے کہ آج سے نہیں، میرا ذہن زمانے سے، جب سے اعلیٰ حضرت سے لو لگی ہے تو رضوی ذہن بن گیا کہ اعلیٰ حضرت جو فرماتے ہیں وہ جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے. اب بہار شریعت میں قدر آسان ہے، یہ تو جلد 27 میں آپ غور سے پھر دیکھ لیجئے گا. آج کل مولوی بھی ہو رہے ہیں کہ جو کچھ زمانے میں، یہ صدر الشریعہ کے اپنے زمانے کی بات ہے، جو کچھ اس زمانے میں مدارس میں تعلیم ہے وہ ظاہر ہے. اول تو درس نظامی جو ہندوستان کے مدارس میں عموماً جاری ہے، اس کی تکمیل کرنے والے بھی بہت قلیل افراد ہوتے ہیں، عموماً کچھ معمولی طور پر پڑھ کر سند حاصل کر لیتے ہیں، اور اگر پورا درس نظامی بھی پڑھا تو اس پڑھنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اب اتنی استعداد یعنی صلاحیت ہو گئی کہ کتابیں دیکھ کر محنت کر کے علم حاصل کر سکتا ہے. ورنہ درس نظامی میں دینیات کی جتنی تعلیم ہے، ظاہر کہ اس کے ذریعے سے کتنے مسائل پر عبور ہو سکتا ہے، مگر ان میں اکثر کو اتنا بے باک پایا ہے کہ اگر کسی نے ان سے مسئلہ دریافت کیا تو یہ کہنا ہی نہیں جانتے کہ مجھے معلوم نہیں، یا کتاب دیکھ کر بتاؤں گا، کہ اس میں وہ اپنی توہین جانتے ہیں. اٹکل پچو جو جی میں آیا کہہ دیا. صحابہ کبار و ائمہ اعلام کی زندگی کی طرف اگر نظر کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ باوجود زبردست پایہ اجتہاد رکھنے کے بھی وہ کبھی ایسی جرأت نہیں کرتے تھے جو بات نہ معلوم ہوتی اس کی نسبت صاف فرما دیا کرتے کہ مجھے معلوم نہیں. ان نو آموز مولویوں کو ہم خیر خواہانہ نصیحت کرتے ہیں کہ تکمیل درس نظامی کے بعد فقہ و اصول و کلام و حدیث و تفسیر کا بکثرت مطالعہ کریں، اور دین کے مسائل میں جسارت نہ کریں، جا جو کچھ دین کی باتیں ان پر منکشف و واضح ہو جائیں ان کو بیان کریں، اور جہاں اشکال پیدا ہو اس میں کامل غور و فکر کریں، خود واضح نہ ہو تو دوسروں کی طرف رجوع کریں کہ علم کی بات پوچھنے میں کبھی آر نہ کرنا چاہیے۔
امیر اہل سنت نے جو ارشاد فرمایا ہے، طریقہ حکمت یہی ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے سامنے جب کچھ بیان کیا جائے بہتر یہ ہے کہ ان کے سامنے ان کی خامیاں بیان کی جائیں تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکے، اور ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے کہ اگر مبلغین کے درمیان امیر اہل سنت کا بیان ہے یا کسی کا بھی بیان جب ذمہ داران کے درمیان ہوتا ہے تو انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ آپ کے اندر یہ خامیاں پائی جاتی ہیں، آپ ان کی اصلاح کریں۔ اور یہاں پر جو طبقہ بیٹھا ہوا ہے یہ وہ ہے کہ جو درس نظامی میں لگا ہوا، درس نظامی پڑھ رہا ہے پہلے سے، اب ان کو یہ ترغیب تو لازمی بات ہے کہ یہ نہیں ہوگی کہ آپ درس نظامی کریں، کیونکہ یہ تو پہلے ہی سے درس نظامی کر رہے ہیں۔ بقیہ جو ان کی ترغیب کی بات ہے کہ آپ درس نظامی کے اندر محنت کریں، تو اس کے اوپر بیان امیر اہل سنت کا بھی ہوتا ہے، دیگر اساتذہ کے بھی ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ ضروری یہی ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے ہماری خامیاں آئیں، اور ہم جس انا پرستی کے اندر یا جس خود پسندی کے اندر پڑے ہوئے ہیں وہ ہماری خامیاں ہمارے سامنے آئیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا کروڑ احسان ہے کہ امیر اہل سنت خود اپنے ملفوظات کے ذریعے اور ہمارے اکابر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدر الشریعہ کے کلام کے ذریعے ہی ہماری اصلاح فرما رہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اگر ان کی کتابوں کا مطالعہ فرما لیں تو شاید اس سے سینکڑوں گنا زیادہ سخت کلام جو ہے وہ انہوں نے بیان فرمایا۔ مثال کے طور پہ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جامع بیان العلم و فضلہ، اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب العلم ہے، اسی طرح علامہ ابن جوزی کی سید الخاطر اور دیگر کتابیں ہیں۔ جو کتابیں انہوں نے عوام کے لیے لکھی ہیں ان کے اندر انہیں جگہ جگہ یہ فرمایا کہ تم علماء کی طرف رجوع کرو، اور جو کتابیں انہوں نے علماء کے لیے لکھی ہیں ان کے اندر علماء کو بار بار خوف خدا اور علم کے اندر انہماک اور علم پر عمل اور اس طرح کی چیزوں کا بیان کیا۔ تو امیر اہل سنت کے طریقے پر اگر غور فرمائیں تو امیر اہل سنت کے بیسیوں بیانات بلکہ سینکڑوں بیانات ایسے ملیں گے کہ جب اجتماع کے اندر بیان فرمایا یا جب عام مدنی مذاکروں میں بیان فرمایا تو مدنیوں کی اہمیت، علماء کی اہمیت، علماء کے پیچھے چلنے کا ذہن، میں علماء کے پیچھے ہوں، میری شورا علماء کے پیچھے ہے، اس طرح کے بیانات اگر جمع کیے جائیں تو شاید سینکڑوں کی تعداد میں جمع ہو جائیں۔ تو جب عوام کے اندر بیان کیا جائے گا تو لازمی بات ہے کہ عوام کے اندر یہ بیان کریں گے کہ تم علماء کے پیچھے چلو، لیکن جب علماء میں بیان کریں گے تو علماء کو پھر یہ سمجھائیں گے کہ تم علم جو ہے وہ اس طریقے سے حاصل کرو اور علم کے اندر ان خامیوں کو اپنے پیش نظر رکھو۔ تو یہ دوائی ہے، اور یہ دوائی ہمارے باطنی امراض کا علاج کرے گی انشاءاللہ۔ اللہ کرے کہ امیر اہل سنت کی خواہش کے مطابق ہم سب بن جائیں۔
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ